إلا من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے، حکمت نمبر 48 سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس فرمان میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے: الظفر بالحزم، کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، والحزم بإجالت الرأی، اور دور اندیشی رائے غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، والرأی بتحسین الاسرار، اور غور و فکر اور تدبر رازداری اور رازدانی سے اور رازوں کو محفوظ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے. اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے دیگر فرامین کی طرح و دیگر نورانی اقوال کی طرح و حکمتوں کے مانند ایک اہم فارمولا و ضابطہ تعلیم دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، اور وہ یہ کہ انسان کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، کامیاب انسان کون ہوتا ہے، ظفر مند انسان و ظفر یاب انسان کون ہوتا ہے. ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، کامیابی کے اصول بتا رہے ہیں، کامیابی کا ضابطہ امیر المومنین ہمیں بتا رہے ہیں. ہر انسان زندگی میں آرزو رکھتا ہے، یا آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ رکھتا ہے کہ جس میدان میں جائے اسے کامیابی نصیب ہو. دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتا ہے کہ خدا ہمیں کامیابی عطا کرے. ہم دوسروں کے لیے و مومنین کے لیے بھی یہی دعا طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے. امتحانوں میں کامیابی، زندگی میں کامیابی، روزگار میں کامیابی، ہر وہ میدان جس میں انسان قدم رکھتا ہے کامیابی کا امیدوار و کامیابی کا متمنی ہوتا ہے. اگر یہ لائٹ تھوڑی اوپر کر دیں آنکھوں میں سیدھی نہ پڑے. ہر میدان میں انسان کامیابی کا آرزو مند ہوتا ہے. دعائیں بھی دیتے ہیں بزرگ بھی ہمیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں اور چومتی ہیں کامیابیاں. اس وقت جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کامیابی ہے کیا، اور جب انسان کو معلوم ہو کہ کامیابی حاصل کیسے ہوتی ہے، کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، جس کو ہم فارسی زبان میں اور اردو زبان میں کامیاب کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے ظفر کہتے ہیں، یا وہ انسان جو کامیابی پہ پہنچ چکا ہو یعنی مظفر، کامیاب انسان، زوئے کے ساتھ تین زین جسے ظاہر لکھتے ہیں ظہور، اس زوئے کے ساتھ ظفر، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، موفقیت. ظافر یا مظفر یعنی کامیاب انسان. کامیابی کے اصول بہت سارے لوگوں نے تدوین کیے ہیں اور بہت ساری کتابیں چھپی ہیں، اور جوان عموماً تعلیم کے مرحلے میں تعلیمی کامیابی کی جستجو میں ہوتے ہیں، اور تعلیم سے فارغ ہو کر روزگار میں کامیابی اور روزگار کے حصول کے بعد زندگی میں کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور چونکہ ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے، ہر میدان میں کامیابی کی تلاش میں ہے، بہت سارے لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن میں لوگوں کو کامیابی کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کامیابی کے راستے سکھائے جاتے ہیں، اور چہ بسا مفید رہنمائی بھی کرتے ہیں. بعض کتابیں بھی اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں اور ان کے اندر بھی بعض اوقات مفید نکات و مفید باتیں موجود ہوتی ہیں. لیکن کامیابی کے وہ اصول جو ہادیان الہی و اولیاء الہی و ائمہ اطہار و رسول کرام نے ذکر فرمائے ہیں، یہ ان سے کہیں زیادہ مستند طریقے ہیں جو دوسرے لوگ اپنے تجربات کے ذریعے سے یا اپنے حدس و گمان کی مدد سے کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں و سکھاتے ہیں. کامیابی اس وقت مفہوم اس کا نکلتا ہے یا سوال اٹھتا ہے کامیاب انسان کا، جب انسان کے سامنے کوئی مقصد موجود ہو. اگرچہ عام لوگ فائدے کے حصول کو بھی کامیابی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کامیاب انسان اس انسان کو کہتے ہیں جسے مقصد نصیب ہو گیا ہو، تو کسی مقصد کی تلاش میں ہو، جستجو میں ہو، مقصد کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہو، جد و جہد کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، اور جب مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے اسے کامیاب انسان کہا جاتا ہے. اگر مقصد نہ ہو انسان کے مد نظر، وہ کامیابی کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا. سرگرمیوں میں اور لعب میں کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اگرچہ فارسی ترکیب کے لحاظ سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ظفر مند نہیں ہو سکتا انسان. عربی معنی ظفر وسیطر و فسیطر ہے، فارسی اصطلاح کامیابی سے. کام انسان کے اس حس کو کہتے ہیں جس میں کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی جستجو ہوتی ہے. ناکام، اردو میں ایک لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے ناکام، اصل لفظ کام ہے. کام کے ساتھ نا لگا دیں ناکام ہو جاتا ہے، آگے یاب لگا دیں کامیاب ہو جاتا ہے. کام در حقیقت انسان کی ایک حس کا نام ہے، وہ حس جو انسان کی جس کے اندر کوئی جستجو پیدا ہوتی ہے. حس جستجو یا حس طلب کا نام کام ہے انسان کے اندر. یہ کام، البتہ اردو میں عمل کو بھی کام کہتے ہیں، دو لفظ ہیں کام، ایک ہندی اصطلاح ہے، ہندی لفظ ہے یا سنسکرت کا ہے، اور ایک فارسی کا ہے کام. فارسی کا کام ناکام، کامیاب، کامروا، کامران، یہ فارسی اصطلاح ہے کام کی. اور جہاں کام کاج ہم کہتے ہیں، یہ کام فارسی لفظ نہیں ہے، یہ ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے. اردو میں دونوں لفظ شامل ہوئے ہیں، ایک فارسی کی جانب سے کام اور ایک مقامی زبانوں کی طرف سے ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے کام. کہ یہ البتہ میں نے جستجو نہیں کی کہ کام کاج میں جو کام استعمال ہوتا ہے یہ دقیقاً ہندی لفظ ہے یا سنسکرت کا لفظ ہے، لیکن کبھی احتمال ہے ان دونوں میں سے کسی ایک زبان کا حصہ ہے. یہ کام کاج میں جو کام ہے اس سے مراد فعل ہے، عمل ہے انسان کا، جس طرح ہم استعمال بھی کرتے ہیں کام کاج میں، یعنی کوئی مصروفیت، کوئی فعالیت، کوئی عمل. لیکن ظفر کے معنی میں جو کامیاب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فارسی اصطلاح ہے. اس سے مراد وہ حس جستجو کی انسان کی ذات کے اندر، جس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے. مثلاً جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اندر انسان کے ایک احساس جنم لیتا ہے جس میں طلب کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس طلب کو جو انسان کے اندر حس میں پیدا ہوتی ہے، اسے فارسی زبان میں کام کہتے ہیں. اگر یہ کام، یہ حس، یہ طلب، اس کو اپنی آرزو مل جائے، اس کو کامیاب کہتے ہیں. یعنی کام تک پہنچا ہوا، وہ طلب اپنے مطلوب تک پہنچ چکی ہے، یا وہ حس اپنی آرزو تک پہنچ چکی ہے، اور اگر اس کو نہ ملے طلب کو، وہ تقاضا جو اس کا پورا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ناکام. یعنی انسان کامروا نہیں ہوا، کامران نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا. کام اس کی تشنا ہی رہی، اس کے کام کو تسکین نہیں ملی. کام سے مراد وہ طلب انسان کی، یا حس جو انسان کے اندر موجود ہے. عموماً ایران میں جب زائرین جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کوئی مرحوم ہو جائے، جوانی میں مرحوم ہو جائے، تو اس کے وفات کے اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے جوانی ناکام، ناکام جوان اس دنیا سے چل بسا ہے. بعض ہمارے اردو زبان لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ناکام جوان تھا، امتحان پہ فیل ہو گیا، یا جاب نہیں ملی اس کو، یا کسی اور کسی چیز میں اس نے حصہ لیا تو کامیاب نہیں ہوا، خودکشی کر لی اس نے. ناکام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان میں فیل ہوا، اور فیل ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. ناکام یعنی خودکشی کر لی. نہ، جوان ناکام ایک یعنی حسرت، جس کی حسرتیں پوری نہیں ہو سکیں. کام حسرت کو کہتے ہیں، کام اس حصے طلب کو کہتے ہیں جو پوری نہیں ہو سکے. یعنی ایسا جوان تھا جو زندگی کی حسرتیں پوری نہیں کر سکتا. زندگی کی حسرتیں پوری ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے کہتے ہیں جوان ناکام. یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کی، ابھی اس نے خوشیاں نہیں دیکھی، ابھی اس کے والدین نے خوشیاں نہیں دیکھیں، ابھی جو کچھ دل میں وہ رکھتا تھا آرزوئیں، یا عموماً ایک جوان کے دل میں جو ہوتی ہیں آرزوئیں، وہ اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہوئی، اس کو جوان ناکام کہتے ہیں. لیکن ظفر اس سے زیادہ دقیق لفظ ہے کام سے. کام حسرتوں کو کہتے ہیں، یا حس طلب کو کہتے ہیں. یہ اگر پوری ہو جائے تو انسان کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، نہ پوری ہو، تسکین نہ ہو، تو کہتے ہیں ناکام ہو گیا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کام یا جن کی حسرت میں مقصد نہیں ہوتا، کوئی لذت ہوتی ہے، لہذا اگر لذتیں اٹھا لیں تو فارسی اصطلاح کے بقول ان کو کامیاب ہی کہیں گے ہم، لیکن ظفرمند نہیں کہیں گے ان کو ہم. کامیاب ہو گئے یعنی کام ان کی پوری ہو گئی، حسرت پوری ہو گئی، تسکین ان کی حس کو مل گئی ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا. اس لیے یہ انسان شکست خوردہ انسان ہے، یہ انسان کامیاب ظفرمند نہیں ہے. کامیاب ہے لیکن ظفرمند نہیں ہے. ظفر اردو عربی زبان میں مقصد کے حصول کو کہتے ہیں. یعنی جب ایک بامقصد انسان کسی مقصد کی درپے ہو، اس کے حصول کی کوشش کر رہا ہو، تگ و دو و تگ و تاز کر رہا ہو، اور آخر میں اس مقصد کو پا لے، اسے عربی زبان میں ظفر کہتے ہیں. لہذا ظفر یا ظفر کے معنی میں جو کامیابی کا تصور ہے، یہ صرف بامقصد لوگوں کے لیے ہے. بے مقصد انسان کبھی ظفر مند نہیں ہوتا. ہم اردو میں اس کا ایک اور معنی بھی کرتے ہیں ظفر کا. ظفر یعنی فتح. جب ایک آدمی یا ایک فوج دوسرے پر حملہ ور ہوتے ہیں، آواز میں گونج ہے زیادہ، ذرا مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم جی، یہ آواز جلدی. جلدی مجھے بھی تھکا دے گی یہ آواز، آپ کو بھی تھکا دے گی گونج والی آواز. ظفر ہم کہتے ہیں فتح کو، یعنی جب ایک ملک دوسرے ملک پر یا ایک فوج دوسری فوج پر غلبہ پا لیتی ہے، تو اسے بھی کہتے ہیں ان کو ظفر حاصل ہو گئی ہے. اس کو بھی ظفر اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ فوج کا مقصد حاصل ہو گیا ہے، یا حملے کا مقصود حاصل ہو گیا ہے، یا حملہ ور اپنے مقصد تک جا پہنچے ہیں، اس وجہ سے اس فتح کو بھی ظفر کہتے ہیں. لیکن ظفر کا اصلی مطلب یہ کا مقصد تک پہنچ جانا، وہ مقصد حاصل کر لینا. کیسے مقصد تک انسان پہنچتا ہے، کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے، کیسے کامیابی قدم چومتی ہے. اور ایک طریقہ تو عاملوں کے پاس ہے، جنتریوں والوں کے پاس ہے، یہ بابے جو کالا علم جانتے ہیں اور سفید علم جانتے ہیں اور انگوٹھیاں بیچتے ہیں اور ذائچے بناتے ہیں، اور یہ کسی کو عموماً لوگ جو زندگی میں الجھنوں میں ہوتے ہیں تو ان کے اشتہاروں میں بھی، عاملوں کے اشتہاروں میں بھی لکھا ہو گیا کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کے در پہ آئے گی، کامیابی آپ کی دستک دے گی آپ کے دروازے کے اوپر، صرف او آپ اس عامل کو اس کی فیس دے دو، آپ اور جو فالتو پیسے ہیں وہ اس کو دے دو یا جو ضرورت کے ہیں، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کامیابیوں کی تلاش میں و حصول میں انسان در در مارا ہوا پھر رہا ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں در حقیقت کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس برپا ہو رہی ہے، ایک آدمی بول رہا ہے اور کئی آدمی سن رہے ہیں، تو اس کو بھی اگر کھول کے دیکھیں تو اصل میں کامیابی کے لیے ہی کوشش ہو رہی ہے یہاں پر. یعنی کوئی راہ ہے، اس راہ میں ہم کامیابی کے لیے یہ طریقہ اپنایا یا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرو، مجلس کرو تو کامیابی تمہیں نصیب ہوگی. اور جو کچھ، جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے، در حقیقت کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے، کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اسے بھی اگر وضاحت پوچھیں تو کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے. اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے، جو کسی کو مار رہا ہے وہ کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے، جو اپنی جان بچا رہا ہے کامیابی کے پیچھے جا رہا ہے. سب کے سب چھوٹے بڑے کامیابی کی تلاش میں ہیں، اور قومیں اور امتیں کامیابی کی تلاش میں ہیں. انسان مال خرچ کرتا ہے کامیابی کے لیے، انسان وقت صرف کرتا ہے کامیابی کے لیے. سب کچھ جو ہو رہا ہے، تگ و تاز و تگ و دو، یہ سب کامیابی کے حصول کے لیے ہے. اور انسان جتنی کوشش کرتا ہے کامیابی کے لیے اتنا ہی ناکام تر نظر آتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں تو ہمیں عاملوں کے پاس جا کے پتہ چلا کہ ہر عامل خود بھی ناکام ہے اور عاملوں کے مرید بھی سارے ناکام ہیں. کامیابی نے آج تک کسی کے قدم نہیں چومے، البتہ ناکامیوں نے اتنا چوما کہ منہ پہ چھالے پڑ گئے ہیں. اس قدر ناکامیوں نے چوما ہے اس قوم کو، ناکامیوں نے اتنی دستک دی ہے کہ آج پوری قوم، پورا ملک ایک ناکام ریاست قرار دے دیا گیا ہے، ناکام قوم کہلانا شروع کر دیے ہیں. خصوصاً اس ملک میں جو شیعہ ہیں آباد، ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں اس ملک کے اندر، وہ زیادہ احساس کرتے ہیں ناکامیوں کا. جتنی کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جتنی کامیابیوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جتنی آرزوئیں و تمنائیں کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں ناکامیاں زیادہ نصیب ہوتی ہیں. کیوں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کامیابی کی اتنی شدید خواہش ہے، کامیابی کی تلاش اتنی شدید ہے ہمارے اندر، لیکن کامیابی کم حاصل ہوتی ہے، ناکامی زیادہ حاصل ہوتی ہے. جیسی کوششیں ہیں، جیسے مقاصد ہیں، ویسے ہی کامیابی اور ناکامی کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اگر کوئی انسان فقط انفرادی زندگی میں محدود ہے، غرق ہے اپنے انفرادی امور کے اندر، اس کی کامیابی اور ناکامی کا دائرہ انفرادی زندگی ہی میں ہوگا. اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کامیاب انسان ہیں یا ناکام ہیں، اگر انفرادی حسرتیں پوری ہو گئیں اس کی اور انفرادی طور پر جو اس کے مقاصد تھے حاصل ہو گئے، تو وہ کہے گا میں کامیاب انسان ہوں. اگرچہ اس کے بہن بھائی سارے ناکام ہوں یا وہ گھرانہ پورا ہی ناکام ہو، لیکن یہ ذاتی طور پر احساس کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں. اگر ایک گھر کے اندر بچے کو کھلونا مل جائے تو وہ احساس کامیابی کرتا ہے، اگرچہ والد احساس ناکامی کر رہا ہے، یا اس کے گھر میں رہنے والے باقی افراد خانہ وہ احساس ناکامی رکھتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا وسیع سوچتا ہے، اس کا دائرہ عمل اپنی انفرادی زندگی سے ذرا بڑھ کر ہے، کامیابی اور ناکامی کا تصور اس کے ہاں مختلف ہوگا. اور اگر ہم بے حیثیت قوم، بے حیثیت ملت و بے حیثیت امت اگر ہم دیکھیں کامیابی اور ناکامی، پھر زیادہ مفہوم کامیابی اور ناکامی کا وسیع ہو جاتا ہے، دائرہ اس کا پھیل جاتا ہے. ہم اگر جائزہ لیں اپنی تمام جتنی بھی سطوح ہیں ہماری، جتنی سطحیں زندگی کی، انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، دینی زندگی میں، تو ہر میدان میں یہ سوال کامیابی اور ناکامی کا اٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں اتنا ہی مقصد تھا، اتنا ہی ان کا ارادہ تھا کہ ہم نے یہی کرنا ہے، کہ ہم نے پہلے خود مسلم پلنا ہے، خود پل کے شادی کر لینی ہے، شادی کر کے بچے پیدا کرنے ہیں، پھر ان بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھا کے انہیں باروزگار کرنا ہے، اور روزگار انہیں دلا کے ان کی شادیاں کر دینی ہے، اور جس دن آخری بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس دن وہ احساس سرخروئی کرتا ہے، احساس کامیابی کرتا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج کامیاب ہو گیا ہوں، چونکہ آخری برات گھر سے نکل گئی ہے، اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ خب یہ ایک انسان ہے جس کی زندگی اتنی ہی ہے، مقصد اتنا تھا اس کا کہ خود کھائے پیئے جیے، بچے پیدا کرے اور ان بچوں کو بھی روزگار دلا دے اور ان بچوں کو شادی بیاہ میں مثلا کامیاب کر دے۔ یہ احساس کامیابی بعض لوگوں کے اندر موجود ہے، اور بعض اس حد تک بھی ناکام ہیں، یعنی یہاں بھی کامیابی نہیں ہے ان کو، چونکہ ابھی تک بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یا بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، یا ابھی جو آرزوئیں تھیں ان کی ابھی انفرادی زندگی میں یا گھریلو زندگی میں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ لیکن یہی لوگ جو گھریلو زندگی کے اندر یا انفرادی زندگی میں کامیابی کا احساس رکھتے ہیں، بے حیثیت قوم، بے حیثیت ملت اگر دیکھیں تو ناکام ملت ہے۔ جس طرح سے پاکستان ایک ناکام ریاست، پاکستانی ایک ناکام ملت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، اور ایک ناکام نیشن کے طور پر، ایک ناکام حکومت، ناکام سسٹم، ناکام سرزمین کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ہر طرف بربادی بربادی ہے، نا، وہ خوبیاں بہت اپنی جگہ ہیں، وہ حسن اپنی جگہ محفوظ ہے، جو مثبت نکات ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ اگر کسی جگہ کسی شخص کو بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا اگر ڈاکٹر مجھے کہے کہ تیری آنکھیں خراب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کان بھی خراب ہیں یا دانت بھی خراب ہیں یا ہاتھ بھی خراب ہیں، باقی چیزیں ممکن ہے ٹھیک ہوں، ابھی صرف وہ آنکھوں کا معائنہ کر رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تیری آنکھیں کمزور ہیں، میں اگر ڈاکٹر پہ غصہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں صرف آنکھوں کی کمزوری نظر آتی ہے، میرے دانتوں کی تیزی تجھے نظر نہیں آتی، وہ قبول ہے کہ دانتوں کی تیزی ہے لیکن بس ابھی آنکھوں کی کمزوری کی ہو رہی ہے۔ لہذا خوبیاں بھی ہیں اس ملک کے اندر، اس ملت کے اندر، اس قوم کے اندر اور ان طبقات کے اندر خوبیاں ہیں، وہ قابل انکار نہیں ہیں، وہ خوبیاں زرخیزی اپنی جگہ موجود ہے، مسلم ہے۔ یعنی جب بھی کوئی اشارہ ہو کسی ضعف کی طرف یا کمزوری کی طرف یا ناکامی کی طرف، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ باقی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس وقت جو عالمی طور پر اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں یا عالمی رائے بعض ممالک اور قوموں کے بارے میں پیش ہوتی ہے، پاکستان کامیاب ملکوں میں و کامیاب ریاستوں میں شمار نہیں ہوتا، ناکام ریاستوں میں سے۔ مثلا نظم قائم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، قانون کا احترام نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، معیشت میں رفع نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، لوگ آسودہ نہیں ہیں، جان و مال لوگوں کا محفوظ نہیں ہے، دین و مذہب محفوظ نہیں ہے، مقدسات محفوظ نہیں ہے، احساس امنیت و سلامتی لوگوں کے اندر نہیں ہے، صحت کے لحاظ سے ان کو مناسب صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ وہ بیماریاں جو دنیا میں کب کی ختم ہو چکی ہیں، پاکستان میں ابھی بھی روزانہ 20 جنازے خسرے کی وجہ سے اور ان بیماریوں کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں، وہ بیماریاں پولیو اور اس طرح کے جو دنیا میں کب کی جڑ خشک ہو چکی ہے ان کی، پاکستان میں ابھی بھی ان کے قطرے پلانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اپنی بچوں کو یا اپنی اولاد کو۔ اب یہ مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، دنیا بھی مثلا اٹامک انرجی اور کون کون سی انرجی تک پہنچ چکے، ہائیڈروجن انرجی اور سولر انرجی اور پتہ نہیں کیا کیا انرجی انواع و اقسام کی وہ حاصل کر چکے ہیں، اور ہم ابھی اپنی گیس جو ہے اس میں بھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، گیس لوڈ شیڈنگ۔ ابھی پنجاب والوں نے احتجاج کیا کہ ہماری کراچی والوں نے کہ ہمیں گھروں میں گیس چاہیے، انہوں نے کہا گیس دے دیں گے بجلی کاٹ دیں گے تمہاری، دونوں چیزیں نہیں دے سکتے، یا پراٹھا کھاؤ یا دو کھاؤ، اگر دو مانگتے ہو تو پراٹھا نہیں ہے، اگر پراٹھا مانگتے ہو تو دو نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں بجلی بھی ہو اور آپ کے گھر میں گیس بھی ہو، وہ کیوں؟ کہ اگر بجلی ہوئی آپ ٹی وی آن کرو گے، گیس ہوئی آپ کھانا کھاؤ گے، جب پیٹ بھرے گا آپ کا پھر آپ کے ذہن میں الٹے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اگر گیس چولہا جل رہا ہے، کھانا پکا کے کھا لیا، تو بجلی نہیں ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے، اندھیرے میں سو رہو تم مثلا، باہر کیف ایک چیز ملے گی تمہیں، چن لو بجلی چاہیے یا گیس چاہیے تم۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں مثلا مواصلاتی ذرائع، جو ابھی خود ریلوے والے اعلان کرتے ہیں، جس دن پاکستان بنا تھا تو 851 ریلوے انجن تھے تقریباً، 851 یا اس طرح سے تھے یا 861، اور آج صرف 84 ریلوے انجن بچ گئے ہیں، باقی پتہ نہیں گئے کدھر ہیں، وہ خراب بھی کہیں نہیں ہیں۔ انجن خراب ہو جائے تو کھٹارا تو کہیں کھڑا ہوا نظر تو آئے، وہ کھٹارا سکریپ بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ مثلا جب پاکستان بنا تھا تو اتنے ہزار کلومیٹر ریلوے لائن تھی، جس میں سے آدھی رہ گئی ہے ابھی، باقی چوہے کھا گئے ہیں لوہے کو، پتہ نہیں گئی کدھر ہے باقی ریلوے لائنیں۔ اس طرح وہ بھی اسی طرح جب پاکستان بنا تھا، اب 60-65 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اور 65 سال بعد چین، جب پاکستان کے بعد ایک سال بعد چین میں آزاد ہوا، جب چین آزاد ہوا تو اس میں جو صورتحال تھی، اور آج کے چین میں جا کر صورتحال دیکھیں تو اصلا قابل شناخت نہیں ہے، یہ وہی چائنا ہے جو 1948 میں آزاد ہوا یا 1949 میں، اور آج ان 60 سالوں کے بعد وہ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو شکست دے رہا ہے۔ سب سے بڑی آبادی والا ملک، جس کو آبادی سنبھالنا ہی مشکل تھا، اتنے لوگوں کا پیٹ بھرنا مشکل تھا اس قوم کے لیے، انہوں نے نہ صرف ان کا پیٹ بھرا بلکہ پوری دنیا کا پیٹ بھرنے کے لیے اب اس وقت تیار ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے، پڑوس میں آپ کے بھارت ہے جس سے ٹوٹ کے ہم الگ ہوئے ہیں، وہ بھی ایک ملک ہے، وہ اس وقت دنیا کی سپر طاقت بننے والا ہے، معیشت اس کی کہاں جا پہنچی ہے۔ باہر کیف ایک ریورس سفر کیا ہے اس ملت نے، اسی وجہ سے ناکام کہتے ہیں۔ اگر ناکام کہتے ہیں تو ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے، دنیا کے عالمی ادارے جب پاکستان کو ایک ناکام ریاست کا درجہ دیتے ہیں تو پاکستانیوں کو مان لینا چاہیے، اور پھر کامیابی کی راہیں تلاش کریں۔ کامیابی کی راہیں، ہم عموماً کامیابی کے لیے بس بچے امتحان دے کے، اول تو امتحان نہیں دیتے بلکہ پیسے دے دیتے ہیں امتحان کی جگہ پر، اور والدین بھی بچوں کے لیے دوسرے راہ تلاش کرتے ہیں، یا کسی بھی راہ پر اگر ہمیں کامیابی حاصل ہونی ہے، فرض کریں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا انہیں روزگار دلانا ہے یا ان کی تعلیم کے لیے، تو عاملوں کا سہارا لیتے ہیں، عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور سیاسی طور پر بھی یہی صورتحال بن چکی ہے، ناکام ریاست میں عاملوں کا روزگار زیادہ چمک اٹھتا ہے۔ ابھی سیاسی عامل، یہ جتنے شعبدہ باز تھے جن بابے، یہ سب نکل آئے، جو جہاں بیٹھا ہوا تھا ابھی نکل کے آیا ہے قوم کے مسائل حل کرنے، قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر ایک نے جھنڈا اٹھایا، نعرہ لگایا کہ میں قوم کو کامیاب کروں گا، میں ملک کو کامیاب کروں گا۔ کیسے کامیاب کرو گے؟ وہ میں دھرنا دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں مشرق کو جاؤں گا، میں مغرب کو جاؤں گا، پھر اس طرح سے قوم کامیاب ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 سالوں میں یہی کام کیا اور قوم یہاں پہنچی ہے، ابھی مزید کامیاب کرنے کی اس کو کوششیں کر رہے ہیں۔ کامیابیاں عاملوں کے پاس نہیں ہیں، کامیابیاں جنتریوں میں نہیں ہیں، کامیابیاں ان تعویذوں میں نہیں ہیں، کامیابیاں ان چیزوں کے اندر نہیں ہیں۔ آج دیکھیں آپ یہ مزاروں کے اوپر جو رش لگا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، یہی پاکستان کے ہر مزار میں جائیں لوگ رش لگا، ان کو پوچھیں کیوں آئے ہیں، کامیابی کی دعا کرنے آئے ہیں، کوئی بچہ مانگنے آیا ہے، بچے کی پیدائش کی کامیابی ہو جائے، کوئی کہتا ہے رشتے میں کامیابی ہو جائے، کوئی کہتا ہے ویزے میں کامیابی ہو جائے، کوئی کہتا ہے امتحان میں کامیابی ہو جائے۔ یعنی کامیابیوں کے لیے مزاروں میں بھی رش لگا ہوا ہے، کامیابیوں کے لیے ان عاملوں کے پاس بھی رش لگا ہوا ہے، کامیابیوں کے لیے سیاست بازوں کے در پہ رش لگا ہوا ہے، کامیابیوں کے لیے سیاسی جماعتوں میں رش لگا ہوا ہے، دینی جماعتوں میں رش لگا ہوا ہے، سب ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور فوجی وہ ہر 8 سال بعد غیرت میں آ جاتے ہیں کہ تم قوم کو کامیاب نہیں کر سکے، پھر ایک جرنیل آ جاتا ہے کہ اب میں کامیاب کروں گا قوم کو، اور اتنا کامیاب کر کے جاتا ہے کہ جس دن جاتا ہے اس دن قوم کے پاس آٹا بھی موجود نہیں ہوتا، اتنی کامیابی سے ہمکنار کر کے قوم کو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ قوم کامیاب ہو چکی ہے ان عاملوں کے ذریعے سے، ان ڈکٹیٹروں کے ذریعے سے، عزیز من، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ ذاتی کامیابی کو دیکھ لو، اپنی گھریلو خاندانی کامیابیاں بس اوقات گنتے بھی ہیں ہم، اور بعض اوقات پھر قومی ہو، ملی کامیابیاں اور ملکی کامیابیاں، یہی تو اصل درد ہے انسان کا کہ ان کامیابیاں کیسے حاصل ہوں گی، ایک ناکام ملت، ایک ناکام قوم، ایک ناکام جوان، ایک ناکام معاشرہ، ایک ناکام طبقہ، ایک ناکام کمیونٹی، ایک ناکام مکتب کے پیروکار، یہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ وہ کیسے کامیابی ان کو نصیب ہوگی؟ اور یہ بات یوں کہ نہیں کہ آج کی بات ہے، شروع سے ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جن بابے فعال ہو گئے تھے اور یہ سارے عامل فعال ہو گئے تھے اور انہوں نے کامیابی کی رائے دکھائیں۔ مثلا ان میں سے دو رائے جو مشہور دکھانے والوں نے دکھائیں اور دو پر ہم چلے، ایک مسلمانوں کی کامیابی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک فارمولہ پیش کیا۔ ابوالکلام آزاد نام تو سنا ہوا ہے نا ان کا آپ نے؟ جی مطالعہ تو نہیں کرتے آپ، ظاہر ٹائم ضائع ہوتا ہے انسان کا، مطالعہ تو اتنا ہوگا کس کے پاس ہے مطالعہ کریں، بار کے سننے میں آتا رہتا ہے کبھی کبھار نام مولانا ابوالکلام آزاد کا، وہ مشہور کانگریسی لیڈر مسلمانوں کے اور بڑا فاضل آدمی بھی تھے، یہ ادیب اور بڑا علمی مقام تھا، لیکن پاکستان کے حامی نہیں تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے ملک بننا چاہیے الگ، وہ کہتے تھے اصل بن کیسے سکتا ہے، مسلمان انڈیا میں تھوڑے سے ہیں، یہ تھوڑے سے مسلمان اپنا الگ ملک، وہ کہتے تھے یہ پاگل پنا ہے، یہ دیوانگی ہے، الگ ملک کی بات کرنا ہی دیوانگی ہے، ان کی نظروں میں سب پاگل ہیں جو الگ ملک کا تقاضا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے تھے سب کو کانگریس میں آنا چاہیے، سب کو اسی مشترکہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر رہ کر مسلمان اپنے حقوق کا مطالبہ کریں و دفاع کریں اور ان حقوق تک پہنچیں۔ وہ اور ان کے ہم فکر لوگ وہ یہ راستہ دکھاتے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں اور تھوڑے لوگوں کو اسی اکثریت پارلیمنٹ میں گھس کر اندر اس میں بیٹھ کر، ہندو پارلیمنٹ میں جہاں پر اکثریت ان کی ہے، ایک ارب وہ ہیں اور مثلا 20-30 کروڑ ہم ہیں، ہم وہاں جا کر ان سے اپنے حقوق منوائیں۔ خوب یہ ایک فارمولہ تھا، ایک فارمولہ سر سید احمد خان کا تھا کہ نہ خیر کامیابی ملت کی، مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے برصغیر میں، لیکن کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ آپ پہلے کامیاب قوموں کو دیکھو کہ دنیا میں کامیاب قومیں کون سی ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ کامیاب مغربی لوگ ہیں اور مغربیوں میں بھی انگریز سب سے زیادہ کامیاب ہوں، کیونکہ مغرب کو والوں کو بھی انگریزوں نے کامیابی کا راستہ دکھایا، برٹش نے دکھایا ہے، لہذا کامیاب قوم کی تقلید ہمیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو ان کامیاب قوموں کا مقلد بنایا، ان کا سلیبس، ان کا کیریکلم لے کر آئے اور کہا تعلیم اس بنیاد پر ہونی چاہیے اور یہ تعلیمی بنیاد ہو۔ خوب کریکلم لارڈ میکالے نے ڈیزائن کیا اور سر سید نے لوگوں کو مائل کیا کہ یہ پڑھو گے تو جنت بھی جاؤ گے اور کامیاب بھی، دنیا و آخرت کی کامیابی اس راہ کے اندر ہے، کامیاب قوموں کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ وہ جیسے معیوب سی بات ہے لیکن مطلب کی وضاحت کے لیے یہ درست وہ ہے تعبیر ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک کتا جو تھا وہ چکی چاٹ رہا تھا اور دوسرا کتا پیچھے سے اس کتے کو چاٹ رہا تھا، تو کسی نے آ کر اس کتے کو کہا کہ تم وہ چکی چاٹ رہا ہے یا آٹا چاٹ رہا ہے اور تم آٹا چاٹنے کی وجہ اس کتے کو چاٹ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ وہ جو کچھ چاٹ رہا ہے وہ ادھر سے ہی آئے گا سارا، لہذا اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں درست کام کر رہا ہوں۔ یعنی وہ اگر چکی چاٹ رہا ہے، آٹا چاٹ رہا ہے، تو وہ سارا یہیں اسی راستے سے آئے گا سارا، تو میں یہاں چاٹ رہا ہوں۔ سر سید نے یہ راستہ بتایا کہ یہ مغربی قوم جو ہے یہ ترقی کا راستہ طے کر رہی ہے، تم ان کو پیچھے لگ جاؤ، چاٹو ان کو، چونکہ وہ ترقی ساری یہیں سے نکلے گی اور وہ فضلہ سارا تم نوش کرتے جاؤ، آخر میں دیکھو تم بھی ترقی کے عروج پہ پہنچ جاتے ہو۔ آج ہمارے پاس جو نظام موجود ہے فضلاتی نظام ہے، یہ فضلاتی یعنی ہر نظام فضلاتی ہے، آپ کا انگریزوں کا فضلہ جو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ کا سیاسی نظام، آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا معیشتی نظام، جس میں ایک سطر بھی نہیں بدلی گئی، اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی ریاست جس کے اندر مسلمان اور مذہبی جھگڑے اور ہر ایک دوسرے سے بڑا مذہبی بنتا ہے، سب مذہبیوں کی اور جو ایک دوسرے کے مذہب کو برداشت نہیں کرتے وہ نفرت و تعصب کی حد تک مذہب اپنا مثلا عملی کر رہے ہیں, ان سب کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہم لڑ رہے ہیں, مثلا یہ سارے فرقے آپس میں برسر نزاع ہیں, ہم جس نظام کے اندر ہیں وہ نظام کون سا ہے, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم کون سی ہے, جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ سسٹم کون سا ہے, یہ اس قوم کی ترقی یافتہ قوم کا سسٹم ہے اور ہم نے وہ چاٹنا شروع کیا کہ ہم بھی ترقی پہ پہنچ جائیں گے. نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم ترقی کرے اور دوسری قوم اس کی ترقی کا فضلہ چاٹے اور کھائے اور یہ سمجھے کہ ہم بھی ترقی کر لیں گے اس کا فضلہ کھا کر. ہر قوم کی ترقی کا اپنا راستہ ہے, ہر قوم کی ترقی کا اپنا نہج ہے. یہ دو راستے کامیابی کے لیے مسلمانوں کو یہ ایک سر سید نے اور ایک ابو الکلام آزاد نے بتائے, جو آج ان دونوں پر عمل ہو رہا ہے, دونوں پر, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ترقی اور کامیابی قوم کی اور ملت کی اور مذہب کی چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مغربی تقلید سے قوم و ملت کی چاہ رہے ہیں, کامیابی چاہ رہے ہیں. کسی ایک نے بھی آ کر اپنے دین سے, اپنی کتاب سے, اپنے الہی منشور سے, قرآن سے اور ائمہ ہدا سے نہیں پوچھا. آخر امام یوں تو نہیں ہے کہ کامیابیاں تم لارڈ مکالے سے پوچھ لو, کامیابیاں تم سر سید سے پوچھو, کامیابیاں تم برطانیہ سے پوچھو اور نمازیں امام کے پیچھے پڑھو. چند دن پہلے وہ دیکھا آپ نے, ایک پارٹی کے سربراہ نے تقریر کہی, کہا کہ نماز مولویوں کے پیچھے پڑھو, ووٹ اس پارٹی کو دو تم, یعنی نماز کہیں اور پڑھو, ووٹ کہیں اور دو تم جا کر. یہ ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے, میں نے کئی جگہ یہ اشارہ کیا ہے, ممکن ہے بعض جوانوں نے یہ سنا ہو نیٹ کے اوپر یا باقی کسی ذریعے سے اشارہ کیا ہے, اور یہ نقطہ بہت مہم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کوشش کریں گے کھولنے کی. یہ کنسیپٹ بہت واضح ہونا بہت ضروری ہے تشیع کے لیے, چونکہ تشیع اس وقت پاکستانی شیعہ کنفیوز ہے, حیران و سرگردان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے جانا کدھر ہے, میرا بنے گا کیا, میری منزل کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میری راہ کیا ہے, میرا رہبر کون ہے. ابھی ہم بچوں کی طرح, اس بچے کی طرح جو بازار میں گم ہو جاتا ہے رش میں, اور پھر کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی ٹافیاں میں, کبھی حلوائی کی دکان کے سامنے, کبھی کس کے, کبھی رکشے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, کبھی جہاز دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کا اپنا کوئی راستہ نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی منزل, اس کا اپنا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. یہ اس قوم کی حالت بنی ہوئی ہے آج. آج جو ہمارا صورت, جو ہماری صورت حال ہے وہ یہ نقشہ پیش کر رہی ہے. کیوں یہ نقشہ پیش کر رہی ہے, یہ حیرت, یہ سرگردانی, یہ کنفیوژن کیوں پیش آ گئی آج تشیع کو پاکستان کے اندر؟ اس لیے کہ ایک گول مول مذہب سمجھایا گیا اس کو, گول مول مذہب, بغیر وضاحت کے, بغیر اس کی تفسیر کے, بغیر اس کی, اس حقیقت کے, نورانیت کے روشن کیے بغیر ایسے گول مول سی بات بتائی کہ یہ گول مول چیز جیب میں رکھ لو اور یہ تمہیں جنت لے جائے گی, اور اس کو کھولنا نہیں. جس طرح بعض ہوتے ہیں کہ یہ چیز جیب میں رکھ لو, اس کو کھولنا نہیں, یہ تمہیں کامیاب کرے گی یہ چیز. اسی طرح کہ ایک بند تعویذ بنا کر دین ہمیں دے دیا گیا, وہ تعویذ ہم نے گلے سے باندھ لیا, گلے میں لٹکا لیا, بازو سے باندھ لیا, جیب میں رکھ لیا, تعویذ کھولا نہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, کھول کے نہیں پڑھا کہ اس کو لکھا ہوا کیا ہے. اس کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ دین وہ تعویذ نہیں ہے کہ جو ہم گلے میں لٹکا لیں یا بازو سے باندھ لیں اور ہمیں ہمکنار کرے گا جنت سے اور کامیابی دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس تعویذ کی مدد سے ہمارے قدم چومیں گی. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالخصوص نظریہ امامت جو تشیع پر واضح ہونا بہت ضروری ہے, چونکہ تشیع کو یہ توفیق اللہ نے عطا کی ہے شیعہ کو کہ وہ نظام الہی کو کشف کر لیا انہوں نے کہ امامت ہے نظام الہی, اللہ کا بنایا ہوا نظام امامت ہے, یہاں تک پہنچائے, لیکن اس کو کھول کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہوئی. ہم 1200 سال سے یا 1400 سال سے اس حقیقت سے پہنچ چکے, تشیع پہنچ چکا ہے, تاریخی کارنامہ ہے تشیع کا کہ الہی نظام تشیع نے کشف کیا, سمجھا اور اس تک پہنچے, لیکن اس کو کھول کے پڑھنا ابھی باقی ہے. ہم پہنچ تو گئے لیکن وہ راز کھلا نہیں, ابھی بند ہے وہ, اور اس بند چیز کو ہی ہم نے اپنا لیا, تعویذ بنا لیا, گلے لٹکا لیا, بازو سے باندھ لیا, اور یہ سمجھنے کہ یہ بند ہی رہے تو ہمارے لیے کافی مشکلیں حل کر دے گا. جس طرح عاملوں کا یہ کام ہوتا ہے عاملوں اور عالموں میں یہی کام ہوتا ہے کہ عالم بند چیز کو کھول کے پیش کرتے ہیں اور عامل کھلی ہوئی چیز کو بھی بند کر کے تعویذ بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے. عالم کا کام ہی کھولنا ہے, یعنی بند گرے کھولنا, قوم کی مشکلات جہاں گرے لگ گئی ان کو کھولنا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں جب طالب علم تھا اور میں نے ابھی دین کا دیباچہ پڑھا, ابتدائیہ پڑھا, تو مجھے احساس ہوا کہ میں جس معاشرے کے اندر ہوں وہاں مسخ شدہ دین ہے, کتابوں میں منشور میں کچھ اور دین ہے اور لوگوں کے پاس کچھ اور دین ہے. اسی دن سے میں نے یہ عہد کیا کہ میں اس دین کو سمجھوں گا اور لوگوں کو سمجھاؤں گا اور اپنی زبان و قلم سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی مشکل نہ حل ہوتی ہو, جس سے کوئی گرہ نہ کھلتی ہو. اور یہی ہے, آپ تصدیق کر لیں, شہید مطہری کے تمام آثار کا مطالعہ کریں, ایک جملہ فالتو نہیں ملے گا. شہید مطہری کے اتنے کثیر تعداد, یعنی شہید مطہری جنہوں نے لاکھوں صفحے لکھے ہیں کتابوں میں, جن کی لاکھوں صفحات پر مشتمل کتابیں ہیں, اس میں ایک جملہ فالتو نہیں ہے. ہر جملے کو انسان پڑھتا ہے کئی گرے کھلتی ہیں. اور شہید مطہری اپنے استاد کے بارے میں علامہ طباطبائی کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی کے جو آثار پڑھے ہیں وہ کتابیں پڑھی ہیں, یہ شہید مطہری کا فرمانا ہے کہ اس میں سے کوئی مشکل آج تک مجھے پیش نہیں آئی علمی جو علامہ طباطبائی کے تفسیر یا ان کے آثار سے مجھے حل نہ ہوئی ہو, کوئی مشکل ایسی پیش نہیں آئی. عالم اسی کو کہتے ہیں, عالم جو ہزار مشکلیں کھول دیتا ہے اور بند چیزوں کو کھولتا ہے, سربستہ رازوں کو کھولتا ہے, حقائق کو کشف کرتا ہے عالم. لیکن عامل اس کو گول مول کر کے پھر کہتا ہے اس کو گلے باندھ لے, تو اس کو کھولنا نہیں ہے, تو نے یہ بند رہے گا تجھے فائدہ دے گا. لہذا اگر اسے کہو جی اس کا فائدہ نہیں دیا, کہتے کہ کھولا تو نہیں تم نے, اگر کھولا ہوا لگ گئی اس کو پھر یہ فائدہ نہیں دے گا. جس طرح ہم نے قرآن کو ہوا سے بچایا ہوا ہے, دورے تیرے غلاف اس کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ ہوا بھی نہ لگے قرآن کو. اور عامل یہی کہتا ہے کہ اس کو کھولنا نہیں, کھولے گا تو پھر کامیاب نہیں ہوگا. لیکن رسول کہتے ہیں کہ کھولو اس کو, علماء کا کام ہے کھولنا اس کو. حقیقت امامت کو کھولنے کی ضرورت ہے عزیز ایمان, کھلا نہ ہونے کی وجہ سے ایک المیہ معتقدین امامت و پیروان امامت کے لیے پیش آیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو امامت کا تصور و تصویر و تفسیر, جو امامت کی تصویر شیعوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے, اصل نظریہ قرآنی ہے, الہی ہے, لیکن جو تصویر ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ قرآنی نہیں ہے, یہ الہی نہیں ہے, یہ آئمہ کی بیان کردہ تفسیر و تصویر نہیں ہے, یہ صوفیوں کی تصویر ہے, یہ صوفیوں کی امامت ہے. صوفیہ نے امامت کی تفسیر پیش کی, شیعوں نے قبول کر لیا کہ یہی امامت ہے, امامت سے یہی مراد ہے جو ہم نے لے لی. صوفیانہ امامت نے در حقیقت ہمیں یہاں آ پہنچایا. امامت کا نظریہ اگر کھل جائے ہماری بہت ساری مشکلات کھل جائیں گی. امامت آئمہ و امامت قرآنی و امامت دینی و امامت اسلامی, امامت آسمانی, امامت الہی, نہ امامت صوفیانہ. ہم نے کامیابیاں اگر امامت الہی و قرآنی ہمیں سمجھ میں آ جاتی, ہم عاملوں کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے, وہ کہاں سے ملتی ہے. اس وقت ہم امامت کی بارگاہ میں و امامت کے در پر آئیں گے. امامت کے در پر آئیں, امام ہمیں امام ہوتا ہی وہی ہے جو امتوں کو کامیابی کی راہوں پہ ڈالے, امتوں کو کامیابیوں کے راہ دکھائے اور امتوں کو کامیابیوں کی راہوں پر چلائے. امام کہتے ہی اسی کو ہیں, پیشوا اسی کو کہتے ہیں. یہ صوفیانہ امامت ہے کہ ہم کامیابیوں کے راستے دوسروں سے پوچھیں اور اس کامیابی کی راہ پر دعا امام سے آ کر کروائیں. صوفی امام یہی ہوتا ہے, صرف دعا کے لیے ہوتا ہے. صوفی امام صرف برکت کے لیے ہوتا ہے, تقدس کے لیے ہوتا ہے, تقدیس کے لیے ہوتا ہے. چونکہ اچھا انسان ہوتا ہے, مانوی انسان ہوتا ہے, پاک انسان ہوتا ہے, گناہ نہیں کرتا, اس وجہ سے جب بھی کہیں برکت ڈالنی ہو, جب بھی کہیں تقدس لینا ہو, جب بھی کہیں دعا کرانی ہو, آپ اس امام کے پاس آ جائیں. لیکن کامیابی کا راستہ مثلا کیا کریں, آپ امام کے پاس جائیں. صوفی امام کون ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کا ارادہ کر لیں کہ میں فلاں ملک میں رہنے جا رہا ہوں, ویزے کے لیے ان کے پاس آ جائیں. جی امام صاحب میں نے فلاں ملک کا ویزا لینا ہے, آپ دعا کریں مجھے ویزا مل جائے. خوب صوفی امام دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے اس ملک کا ویزا دے، ایک نہیں کئی ویزے دے تجھے اللہ اس کو. خوب دعا قبول ہو جاتی ہے اور پیروکار پہنچ جاتا ہے امام کی دعا سے، اسی اپنے مطلوبہ ملک میں پہنچ جاتا ہے. آپ کسی بھی تعلیمی شعبے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں، پھر صوفی امام کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں اس میدان میں. آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں خود سے، پھر اس کاروبار میں آ کر انہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر برکت کے لیے، اس کے اندر کامیابی کے لیے اور اس کی موفقیت کے لیے آپ دعا کریں. خوب صوفی امام دعا کر دیتا ہے، آپ کو کاروبار لگ جاتا ہے، کاروبار شروع کر دیتے ہیں. یہ صوفی امام ہے. یعنی صوفی امام سے یہ نہ پوچھو میں پڑھوں کیا، جو مرضی ہے پڑھو، جو بھی پڑھتے ہو دعا اس سے کرا لو، چونکہ ہر میدان میں یہ دعا کرتا ہے. مثلا صوفی امام کون ہے؟ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے، کس لڑکی سے کرنی ہے، خود آپ کی مرضی ہے، جس لڑکی سے مرضی ہے کرنی ہے، جس سے جی چاہتا ہے کرو، اس سے دعا کرو شادی ہو جائے گی آپ کی، جو مرضی ہے کھانا چاہتے ہو کھاؤ، دعا اس سے کرو وہ کھانا تمہیں نصیب ہو جائے گا. یہ صوفیت کی امامت ہے. اللہ نے جن کو امام بنایا ہوا امامت دی، وہ یہ نہیں ہے عزیز من کہ آپ اپنے راستے خود چنو اور ان راستوں پر کامیابی کی دعا ان سے کرا لو، بلکہ امام نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں کامیابی بھی یہی بتائیں، کامیابی کی راہ بھی یہی بتائیں، کامیابی کے مقاصد بھی یہی بتائیں، کامیابی کے فارمولے بھی یہی بتائیں اور تمہیں ناکامیوں سے بھی یہی روکیں. امام قرآن و امام الہی، امام دینی اور امام صوفیہ میں فرق ہے. شیعہ اپنے راستے چنتا ہے، سر سید سے پوچھتا ہے کامیابی کیسے نصیب ہوگی، وہ بتاتے ہیں مغرب کی تقلید سے نصیب ہوگی. اب او مولا علی کے پاس جاتے ہیں، مولا علی دعا کریں تاکہ ہم سر سید کے بتائے ہوئے راہ پر کامیاب ہو جائیں. مولا علی دعا کریں، امام حسین دعا کریں، وہ مادر امام حسین دعا کریں، بی بی دعا کریں، کس میں؟ کہ ہم ابوالکلام آزاد کی راہ میں کامیابی نصیب ہو جائے، یعنی ہم پارلیمنٹ میں جا پہنچے. عزیز من یہ کیا آپ نے بنا رکھا ہے؟ کیا ہم نے تصور ذہنوں میں بنا رکھا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں آئمہ کو؟ آئمہ اس لیے جو ہمیں سر سید احمد خان کی راہوں پر کامیابیاں دلائیں؟ آئمہ اس لیے ابوالکلام آزاد کی راہ پر ہمیں کامیابیاں دلائیں؟ نہ عزیز من، آئمہ ہیں ہمیں اللہ کی راہوں پر کامیابیاں دلائیں، ہمیں اللہ کی راہیں دکھائیں اور ان راہوں پر ہمیں کامیابیاں دکھائیں. اب آؤ یہاں پر نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. امام وہ کام نہیں کرتے جو دوسرے کر رہے تھے، امام وہ کام کرتے ہیں جو امام خمینی نے آئمہ سے سیکھا ہے. امام خمینی نے سید الشہداء سے کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے شہنشاہیت کی راہ میں کامیابی عطا کر دے، مجھے مغرب نوازی کی راہ میں کامیابی عطا کر دے، اللہ کی راہ میں کامیابی دے. امام حسین نے بتایا امام خمینی کو کہ کامیابی کہاں ہے، راہ کیا ہے، اس راہ پر چلنے کا طریقہ کیا ہے اور اس راہ میں کامیابی نصیب کیسے ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک شخصیت ہے جنہوں نے کامیاب راہ طے کی ہے، لیکن امام کو امامت صوفیہ والی امامت نہیں مانی. فرمایا امام حسین سے میں نے رہنمائی لی ہے، یہ راستہ امام حسین نے دکھایا مجھے. کیا راستہ دکھایا؟ کہ اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا تجھے. خمینی کو یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں جانا ہے، پارلیمنٹ کو الٹنا ہے. اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ میں سارے شیعہ ہیں، وہ بے شک شیعہ پارلیمنٹ، پوری شیعہ پارلیمنٹ تھی ایران کی، لیکن یہ شیعہ پارلیمنٹ جب راہ خدا پر نہ ہو، جب نظام اللہ کا نہ ہو، جب نظام امامت کا نہ ہو، جب نظام ولایت کا نہ ہو، پھر فرق نہیں پڑتا پارلیمنٹ میں شیعہ بیٹھا ہو یا سنی بیٹھا ہو یا غیر مسلم بیٹھا ہوا ہو. نظام الہی میں جب پارلیمنٹ بنے، اس میں جو آ کر بیٹھے اللہ کی راہ میں، اس وقت کامیابی اور ناکامی کا تصور پیدا ہوتا ہے. اب تو نے امام سے پوچھنا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. ہم نے امامت کو رکھا اس مقصد کے لیے جو صوفیہ جو جس مقصد کے لیے امام مانگتے ہیں، یہ قطب اور اپنا بڑا بزرگ مانگتے ہیں. یہ موضوع واضح ہونا ضروری ہے. ابھی میں نے صرف موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امامت قرآنی وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے. ہم نے زندگیوں کی راہیں خود انتخاب کی، دعائیں آئمہ سے کروائی ہیں. ہم نے بچوں کے لیے میدان خود انتخاب کیے، دعائیں معصومین سے کروائی ہیں، ان کا نام لے کے دعائیں مانگی ہیں ہم نے. لیکن ہم نے آئمہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بچوں کی راہیں بھی تو آپ ہی بتائیں، ان کے مقصد بھی آپ بتائیں، ان کی منزلیں بھی آپ بتائیں، ان کی کامیابی بھی آپ بتائیں. نہ، ہم نے صرف ان راہیں نہیں پوچھی, صرف راہوں پر انتخاب کر کے ان پر چلنے کے لیے دعائیں مانگی ہیں ہم نے. اب آئیں امیر المومنین کے در پر, امیر المومنین ہمیں بتاتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں. وہ کامیابی نصیب کہاں ہوتی ہے؟ کامیابی ہوتی ہے مقصد کے حصول کے لیے. اور مقصد, ایک مومن کا مقصد, مسلمان کا مقصد, ایک شیعہ کا مقصد, ایک خدا پرست کا مقصد, وہ اختیاری نہیں ہے کہ جس چیز کو مقصد بنا لے, جس چیز کو مقصد چن لے. اس کا ایک معین مقصد ہے. ایک مقصد ہمارا مقصد خلقت ہے, جس کی خاطر پیدا ہوئے ہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ساری تگ و دو کرنی ہے, اس کے لوازمات کو پورا کرنا ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. وہ مقصد ہمیں در حقیقت مقاصد کی نشاندہی کرے گا. مقصد سے مقصد نکلتا ہے. میں یہاں ایک اور اشارہ کر دوں کہ یہ باس مقصد کے لیے, مقصد کی باس یہ مشرب ناب میں چھپ رہی ہے, اگر میسر آئے آپ کو پڑھ سکتے ہیں, اسرار خودی کے نام سے, جو علامہ اقبال کے کلام کی, فارسی کلام کی تفسیر کے عنوان سے تفسیر مثنوی ہے, اسرار خودی مشرب ناب میں چھپ رہی ہے. ایک مجلس پہلے ہوئی یہاں, اس میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ تولید مقاصد در اصل حیات خودی ہے. قوموں کی حیات تولید مقاصد میں ہے, یعنی مقاصد قوموں کو زندہ رکھتے ہیں. اور مقصد بھی کس قسم کا مقصد؟ وہ مقصد جس سے مقصد نکلتا ہو, مقصد جو مقصد کو جنم دیتا ہو, وہ راہیں جو مقاصد تک پہنچاتی ہوں, اور وہ مقاصد جو ہمارے سامنے نئی راہیں کھولتے ہوں, اور وہ راہیں جو ہمیں مقاصد پہ پہنچائیں, اور ان مقاصد سے نئی راہیں ہمارے سامنے کھلتی ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امتیں اس وجہ سے زندہ رہتی ہیں, امتیں اس راز سے باقی رہتی ہیں کہ جن امتوں کے سامنے راہیں ہوں مقاصد تک پہنچانے والی, اور مقاصد وہ ایسے جو نئی راہیں کھولے امتوں کے سامنے, ان مقاصد سے نئی راہیں پھوٹتی ہوں. یہ امتیں در حقیقت پہنچتی ہیں. وہ امتیں جو سارا دن کنفیوز میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اور ان کے اوٹ پٹان سارا دن سنتی رہے, کبھی کس کے اوٹ پٹانگ, کبھی کس جن بابے کے, کبھی کس عامل کے اوٹ پٹانگ سنیں, اور پھر اس روشنی میں خود آ کر تجزیہ تحلیل شروع کر دیں, یہ مزید قوموں کو الجھانے والی بات ہے. اس میں نہیں ہمیں راہ ملیں گی. ہمیں راہ ملیں گی آئمہ کے در پر. عزیز من, جتنا آپ میڈیا سنتے ہو, جتنا آپ سارا دن یہ اپنا ذہن خراب کرتے ہو ان کے اوٹ پٹانگ سنتے ہو, یقین جان لیں اس قدر اوٹ پٹانگ ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر. یہ جو سنجیدہ میڈیا ہے, اب وہ ایک میڈیا ہے جس کے اوپر فساد ہے, فاشا ہے, ڈانس ہے, گانا ہے, ناچ ہے, گناہ ہے, وہ تو ہے ہی ہے, جو کچرا ہے سمجھتے ہیں آپ سب. لیکن ایک میڈیا جس کو سارے بڑی سنجیدگی سے سنتے ہیں, آج ہی ٹاکرا ہوا اس پارٹی اور اس پارٹی میں, اس نے اس کو منہ بند کر دیا, اس نے اس کا, یہی اوٹ پٹانگ ہے جو ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. اس جتنا ٹائم آپ دیتے ہو اوٹ پٹانگ سننے میں, اتنا ٹائم تو نہج البلاغہ پڑھ دیں گے, اتنا ٹائم دو امیر المومنین کو سمجھنے میں. کیا ہوگا اس سے؟ ایک تو امیر المومنین کی حسرت پوری ہو جائے گی, کہ امیر المومنین کو حسرت تھی کہ کب مجھے ملے گا ایسا مخاطب جو میری بات کو سمجھے, جو میرے کلام کو اٹھائے. یہی ٹائم آپ ادھر دیں, مضر ہے یہ سننا. یہ میڈیا, یہ آپ کے ذہنوں کو, آپ کے اعصاب کو, ہر ایک کو خراب کر رہا ہے. آپ کی امیدوں پہ پانی پھیر رہا ہے, آپ کے ولولے مار رہا ہے, آپ کے اندر شکوک ڈال رہا ہے, آپ کے اندر شبہات پیدا کر رہا ہے. یہ خناس ہے, یہ میڈیا فاسد ترین خناس زمانے کا یہ پاکستانی میڈیا ہے. البتہ عالمی میڈیا بھی ایسا ہی ہے, لیکن عالمی میڈیا, اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ عالمی میڈیا کا فضلہ خور ہے. یہ میڈیا ہمارا, یہ فضلہ کھاتا ہے. ایک عرب ملکوں سے پیسہ لے کے کھاتے ہیں, ساری دنیا کی خبریں, مثلا سوریا کی جعلی و من گھڑت خبریں دیں گے, بحرین کی کوئی خبر نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ فضلہ کھایا ہوا ہے انہوں نے. دوسرا, خود خبر نہیں حاصل کرتے, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یہ سی این این, بی بی سی اور فلاں, اور وہ فضلہ جو بناتے ہیں وہ یہ اپنے نقل کر کے ادھر اپنا پیش کر دیتے ہیں. یہ نہیں پیش کر سکتے درست. آپ یہی وقت صرف کرو نہج البلاغہ پڑھنے میں صرف کرو، نہج البلاغہ آپ کو رہنمائی کرے گی، یہی وقت کربلا سمجھنے میں صرف کرو، یہی وقت امام خمینی کو پڑھنے میں صرف کرو، یہی وقت علامہ اقبال کو سمجھنے میں صرف کرو۔ خدا شاہد ہے کہ اگر یہ چند مضمون آپ پڑھو، قرآن پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، امام خمینی کے افکار پڑھو اور علامہ اقبال کے افکار پڑھو، ملت شیعہ اگر یہ اوٹ پٹان سننے کے بجائے یہ چار چینل پکڑ لو آپ، پانچ چینل جو میں نے بتائے ہیں، ایک چینل خود قرآن پڑھو آپ، ایک چینل نہج البلاغہ پڑھو آپ، ایک چینل امام خمینی کو پڑھو آپ، ایک چینل آپ علامہ اقبال کو پڑھو، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح راہ آپ کے سامنے آ کر اب بتائیں گی کہ ہم راہ حل ہیں تمہاری مشکلات کا، ہم مقاصد ہیں تمہارے، اور ان مقاصد پر چلنے اور ان راہوں پر چلنے کی روشیں یہ قرآن یہ سب کچھ بتائے گا آپ کو۔ ایک بات جو سنن الہی کی گزشتہ ماہ رمضان میں ہم نے مومنین کے لیے پیش کی، اگر سنیں یا پہنچے آپ تک، دیکھیں کہ کس طرح قرآن راہ حل بتاتا ہے۔ خدا شاہد ہے اتنے صاف جادے، اتنی صاف سڑکیں بنا کے سامنے رکھتا ہے قوموں کے کہ ان پر چلو تم نجات پانی ہے، لیکن ہمیں خناس سے فرصت نہیں ہے، اپنی عمریں اس خناس کے سامنے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض ہمارے ایسے مفکرین بھی ہیں کہ جو یہی ویب سائٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادھر ادھر چراند و پرند ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہی کو جمع کر کے پھر قوم کو آگے جوانوں کو تجزیہ کر کے بتا دیں گے، یہ اور زیادہ کنفیوژن پہ کنفیوژن، اوٹ پٹانگ پہ اور اوٹ پٹانگ، اوٹ پٹانگ کی کنکلوژن کر کے لے آئیں گے اور سارا خلاصہ حلوہ بنا کے ان قوم کو دے دیں گے، اس سے اور زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس پر رنگ دینی بھی چڑھ جاتا ہے۔ خود نہج البلاغہ کو پڑھو، امیر المومنین سے آ کر سیکھو، وہ امیر المومنین کی حسرت بھی پوری ہوگی اور آپ کو راہ نجات بھی مل جائے گا۔ نہج البلاغہ پاکستان کے تشیعوں کی مشکلات کا حل ہے، یہ میں کوئی ایسے بے تحقیق جملہ نہیں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا ایک طالب علمانہ آشنائی جو معمولی سے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، تھوڑی سی طالب علمانہ آشنائی جو نہج البلاغہ کی خدمت میں حاصل کی ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں، یقین جانے خدا شاہد ہے، یہ ایمان کی اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب امیر المومنین کے خطبے پڑھتا ہے انسان اور یہ خطوط اور یہ حکمتیں، تو یہ نہیں لگتا کہ 1400 سال بعد، 1400 سال پہلے کسی نے یہ خطبے دیے تھے، ایسے لگتا ہے کہ آج کے پاکستانی ملت کے حالات دیکھ کر کوئی پیشوا ان حالات کا تجزیہ پیش کر رہا ہے۔ ظفر کامیابی ہے، کامیابی کا فارمولا دوراندیشی ہے، دوراندیشی اجالت الرائی ہے، ورائی تحسین الاسرار ہے، اسرار کا محفوظ رکھنا ہے۔ چونکہ آج ایک معذرت بھی آپ کی مقروض ہے ہم کے دیر سے پہنچے، آج مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے، کل کوشش کریں گے جلدی پہنچے، آج ٹریفک میں الجھ گئے وہاں پھنس گئے، کل کوشش کریں گے انشاءاللہ نہ پھنسیں، اور آپ بھی ٹائم پر تشریف لے آئیں چونکہ ہمیں بعد میں ایک اور مجلس میں بھی جانا ہوتا ہے، اس مجلس کے اندر کم از کم وقت پہ پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کا یہ فارمولا کامیابی کا، جو ہر میدان کے لیے ہے، ہر دینی میدان کے لیے، قومی میدان کے لیے، سیاسی میدان کے لیے، عملی میدان کے لیے، علمی میدان کے لیے، کاروباری میدان کے لیے، معاشرتی میدان کے لیے، معیشتی میدان کے لیے، آئلی میدان کے لیے، ہر میدان کے لیے کامیابی کا فارمولا ہے۔ اس کامیابی کے فارمولے کو سمجھیں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس ملت کی مشکلات کو حل فرمائے، مشکل کشا کے نسخے سے حل فرمائے انشاءاللہ خداوند تعالیٰ، اور انہی مشکل کشائی کے نسخوں میں سے کربلا بھی ہے، کربلا مشکلات کا حل ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں ہم نے مشکلات کربلا سے حل کرائیں گے، نہ اس طرح سے کہ کربلا میں گئے جا کر منت مانی کہ خدایا ہماری مشکلات حل کر دے اور اللہ نے معاوضے میں زیارت کے بدلے میں ہماری مشکلات حل کر دی، نہ، یعنی کربلا کو سرمشق بنایا ہم نے، کربلا کو اسوہ بنایا ہم نے، کربلا کو رول ماڈل لیا ہے ہم نے، کربلا کو ضرور توجہ کی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں 40 پر ملینز لوگ گئے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، کم از کم 3-4 ملین جیسا کہا گیا ہے، یقیناً اتنے یا اسے زیادہ وہاں پر مشرف ہوئے ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد جاتے ہیں، ان میں سے اگر 1000واں حصہ بھی یہ کئی ملینز جاتے ہیں، اگر ان میں سے 10,000 مومن ہر ملک کے کربلا کو ماڈل سمجھ کر اور کربلا کو اسوہ سمجھ کر جائیں اور کربلا سے سیکھ کر آئیں. ہمیں جو کربلا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کربلا جو بھی ضرور کربلا کو بھولو مت، کربلا کا ذکر زندہ رکھو، کربلا زندہ رہے گی تم زندہ رہو گے، تم محفوظ رہو گے. یعنی کربلا کو رول ماڈل بنانا ہے ہم نے. ابھی ہم نے کربلا کو مجالے سے کربلا کو ایک تقریب کے طور پر منعقد کر دیتے ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے اور یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، پھر جس طرح تقریب ہوتی بھی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے. نہ عزیز من، یہ صرف سیلیبریشن نہ ہو، تقریب نہ ہو، بلکہ کربلا جو مقام حقیقی ہے اس کا، وہ اس کو ملنا چاہیے. کربلا کا کربلا سرمشق بنے، کہ یہ پہلے کسی مناسبت سے گفتگو کی ہے کہ کربلا سرمشق بنے. سرمشق اس جملے کو کہتے ہیں جو معلم بورڈ پر لکھتا ہے، اور مشق اس عمل کو کہتے ہیں جو شاگرد معلم کی عبارت کو دیکھ کر خود لکھتا ہے کاپی کے اندر. معلم ایک دفعہ لکھتا ہے اور متعلم 100 دفعہ لکھتا ہے، پھر جا کر متعلم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جملہ لکھنے کے قابل ہو جائے جو معلم نے لکھا ہے. عزیزان، امام خمینی نے کربلا میں جا کر صرف دعائیں نہیں کی، صرف نظر و منت نہیں مانی، بلکہ امام خمینی نے کربلا کو سرمشق سمجھا ہے. وہ سرمشق، وہ جملہ، وہ حقیقت جو حسین ابن علی نے اپنے لہو سے تحریر کی تھی، دین کی نجات، انسان کی نجات، امت کی نجات، ملک کی نجات، اس کا راز حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لکھا. امام خمینی وہ لائق شاگرد تھے کہ جنہوں نے لا جا کر اس استاد عظیم کا، اس الہی معلم کا جملہ اپنے جوانوں کے خون سے لکھا. حسین نے 72 خون سے وہ جملہ لکھا، اور امام خمینی نے 2.5 لاکھ جوانوں کے خون سے وہ جملہ تکرار کیا، اور ایسے ہی نجات ملتی ہے. اتنی مشق کرے انسان تو نجات ملتی ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ اتنی مشق ضروری ہوتی ہے، اتنا خون بہانا ضروری ہوتا ہے، اتنی تگ و دو ضروری ہوتی ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 7,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ سحر 7,000 انجم کے خون سے پیدا ہوتی ہے، یعنی 7,000 دفعہ وہ مشق کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر ایک امت نجات کی راہوں پر نکلتی ہے. کربلا میں جو کچھ ہوا، جس طرح حج میں آپ دیکھیں، حج میں ایک باپ، ایک ماں اور ایک شیرخوار بچہ، ان تینوں کے عمل کا نام حج بن گیا ہے، اور وہ حج نجات امت کا ذریعہ ہے. ہم سب کو بلایا جاتا ہے حج پر آؤ، اور آ کر نقش قدم ابراہیم پہ قدم رکھو، نقش قدم حاجر پر قدم رکھو، اور نقش قدم اسماعیل پر قدم رکھو، پھر لوٹ کے جاؤ اپنے وطن واپس. جا کر یا ابراہیمی عمل کرو، یا اسماعیلی عمل کرو، یا حاجری عمل کرو. اور اسی لیے ہمیں کربلا بلایا گیا ہے کہ کربلا میں چند نقش ہیں، ایک نقش قدم حسینی ہے اور ایک نقش قدم زینبی ہے. تم ہو کربلا میں، کہاں کھڑے ہو؟ یا نقش قدم حسین، مقام حسین پہ کھڑے ہو کر، اور روضہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کر تم عہد کرو کہ میں نے عمل حسینی کرنا ہے، یا پھر نقش قدم زینبی پہ کھڑے ہو کر عہد کرو کہ میں نے عمل زینبی کرنا ہے. ان دو اسووں میں سے ایک اسوہ اپنے لیے چن لو، اور اس اسوے کو پھر عملی کرو، اس کے پیچھے چلو، دیکھو نجات کیسے و کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے. لیکن وہ معلم نے ایک عبارت ایک دفعہ لکھی ہے، شاگرد کو 100 دفعہ لکھنا ہوتا ہے. عزیز من، ایک دفعہ کے عمل سے کامیابی نہیں ملے گی، شاگرد 100 دفعہ لکھے گا. ہم کتنی دفعہ تکرار کریں عمل حسینی تاکہ سیرت حسینی پر عمل پیرا ہو جائیں؟ ہم کتنی دفعہ لکھیں عمل زینبی تاکہ ہمارے اندر بھی، ہماری رفتار اور ہماری کردار اور ہمارے عمل کے اندر عمل زینبی کی جھلک آ جائے؟ بہت دفعہ کرنا پڑے گا یہ کام، 100 دفعہ کرنا پڑے گا، وہ 7,000 دفعہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہمارے عمل میں عمل زینبی کی جھلک آ جائے گی. عمل زینبی دشوارتر ہے عمل حسینی سے، دشوارتر ہے عمل حسینی سے. عزیزان ایمان، سید الشہداء نے جو کاروان نجات کا تشکیل دیا، سفینہ نجات بنایا امت کے لیے، اس سفینہ نجات کو یوں نہیں کہ ہم اسے مس کر لیں تو نجات پا جائیں گے، سوار ہونے کی ضرورت ہے اس سفینہ نجات میں. مس کر کے چوم لینے سے کشتیاں نجات نہیں دیتی جب تک ان کشتیوں میں سوار نہ ہو، ان کا سہارا نہ لے انسان، جب تک اس راہ پہ نہ چلے جدھر وہ کشتیاں جا رہی ہیں۔ سید الشہداء نے جو کچھ عمل انجام دیا کربلا میں وہ نقش قدم ہے، وہ عبارتیں ہیں جو ہمیں دہرانی ہیں، وہ ہمیں تکرار کرنی ہے۔ ایک شاگرد کربلا بن کر، ایک متعلم کربلا بن کر، ایک راہی و راہ رو کربلا بن کر ان اعمال کو ہم نے تکرار کرنا ہے۔ ان میں سے ایک عمل سید الشہداء علیہ السلام نے جو وہاں پر انجام دیا، وہ عمل کیا تھا کہ اپنے شیرخوار کو لے کر میدان میں گئے سید الشہداء۔ جس طرح ایک شیرخوار کا عمل حضرت ابراہیم نے انجام دیا، وہ شیرخوار ابراہیم نے انجام دیا کہ جب حضرت ابراہیم اپنی زوجہ ہاجر کو اور شیرخوار کو لے کر اللہ کے حکم پر اس سنگلاخ سرزمین پہ چھوڑ کر آ گئے، ان کے پاس خوراک و پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، ابھی ابراہیم واپس اپنی منزل پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ادھر سے شیرخوار نے تڑپنا شروع کر دیا، پیاس کی شدت سے تڑپنا شروع کر دیا، اور اس کی ماں نے اٹھ کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور ندا دی اور پکارا، حل من کی ندا دی، حل من انیس، حل من مونس، کوئی انیس ہے، کوئی مونس ہے، کوئی ایسا ہے جو میری آواز سن رہا ہو۔ اس وقت جبریل آئے اور جبریل نے آ کر پوچھا کہ اے بی بی تو کون ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہا میں زوجہ ابراہیم ہوں۔ ابراہیم کہاں ہے؟ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ اللہ اکبر، ہاجر کا جواب یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور میں توکل خدا پر یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہ خدا یقیناً میری مدد کرے گا۔ اور پھر خدا نے مدد کی، ابھی ماں فریادیں لگا رہی تھی اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ اتنے میں بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے سنگلاخ پہاڑوں سے ان تہ سے ایک چشمہ نکلا گوارا پانی کا، جو قیامت تک معجزہ خدا بن گیا، معجزہ الہی بن گیا۔ عزیزان، ہمیں بلایا گیا اس چشمہ زمزم کے اوپر، اس شیرخوار کے نقش قدم پر کھڑے ہو، دیکھ قیامت تک ایک شیرخوار کی ایڑیوں سے نکلنے والا یہ معجزہ قیامت تک جاری ہے۔ عزیز من، اسی طرح ہمیں کربلا بلایا گیا تاکہ حسین کے شیرخوار کا تڑپنا بھی وہاں پر اس کے آثار بھی دیکھیں، اس کے آثار بھی دیکھیں۔ فرق یہ تھا، ابراہیم کے شیرخوار کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلا جو تشنوں کی پیاس بجھاتا ہے، جو تشنوں کی پیاس بجھاتا ہے، لیکن حسین کے شیرخوار کی ایڑیاں رگڑنے سے امتوں کی نجات کا راستہ نکلا ہے، امتوں کی نجات کا راستہ نکلا ہے۔ بڑا معجزہ ہے حسین کے شیرخوار کی ایڑیاں رگڑنے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کے گلے میں تیر لگا تو بچے کی حالت کیا تھی؟ کہیں زیادہ سختر تھی اسماعیل شیرخوار سے۔ اسماعیل صرف پیاس تھی، اسماعیل کو، اصغر کو پیاس بھی تھی، گلے میں تیر بھی تھا۔ جب گلے میں تیر لگا، جب گلے میں تیر لگا تو وہ راوی جو دشمن کی فوج میں بیٹھا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہم نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ اس طرح سے تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے، پہلے اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دم ہلاتی ہے اور سر اٹھاتی ہے، لیکن یہ طاقت بھی جب ختم ہو جاتی ہے، بس ایک دفعہ منہ ہلاتی ہے، پھر اس میں منہ ہلانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ تڑپا، پھر بچے میں تڑپنے کی طاقت ختم ہوئی، حسین نے، بچے نے بس ایک دفعہ سر ہلایا اور ایک دفعہ ٹانگیں ہلائی، پھر ٹانگیں ہلانے کی طاقت ختم ہو گئی، اور آخری دفعہ حسین کے ہاتھوں پہ شیرخوار نے منہ کھولا، پھر بند نہیں ہو سکا، وہ منہ کھولا رہا، اور پھر حسین کی ندا آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کا حل فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، خداوند عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹہ دیگر مقامات پر وزائرین حرم سید الشہداء ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مرحومین بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس و بالخصوص شہداء، شہداء ایام عزا، شہداء کوئٹہ و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتح